وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ حود بھائی. ہم جہاں رنگ خواتین کے بین الاقوامی دن پر عورت مارچ پر پتھراؤ کی خبر سے شروع کریں گے جو اسلام آباد میں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ خبر کہ باقی کے ملک میں یہ دن یعنی کہ بین الاقوامی خواتین کا دن پرامن طریقے سے منایا گیا. آگے چل کر ہم پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں زبردست مندی اور آخر میں افغانستان میں اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کی بطور صدر حلف برداری پر گفتگو کریں گے. اور خواتین مارچ پر جو پتھراؤ ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے, کیونکہ ابھی مذہبی جماعتوں اور خواتین کے درمیان جھگڑا جاری ہے. آج جو جماعتی جو جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے ہیں مولانا عبد المجید ہزاروی, ان جن کا نام لیا گیا ہے ایف آئی آر میں, ان کی تنظیم نے بھی پریس کانفرنس کی. اور کیونکہ کوئی 11 افراد ہیں جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے خواتین پر پتھراؤ کیا. اس وقت ہم رابطہ کر رہے ہیں ویمنز ڈیموکریٹک فرنٹ کی عصمت شاہ جہاں کے ساتھ, جبکہ جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے قاری عثمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے ایک رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں عاصم علی رانا.
عورت مارچ کے موقع پر نیشنل پریس کلب کے باہر ہونے والی ہنگامہ آرائی کا مقدمہ تھانہ کوہسار میں سٹی مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ چانڈیو کی مدعیت میں درج کیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق گزشتہ روز لاؤڈ سپیکر پر عورت مارچ کے شرکا کے مذہبی احساسات مشروع کیے گئے. مذہبی جماعتوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی. پولیس اہلکاروں کو دھکے دے کر کراتے ہٹا دیں. منتظمین اور مظاہرین نے روڈ کو عوام کے لیے بلاک کیا. ایف آئی آر میں 11 علماء کو نامزد کیا گیا ہے. اس مقدمے میں جو دفعات عائد کی گئی ہیں ان میں مذہبی جذبات کو مشروع کرنے کی دفعہ 298 شامل ہے, جس کے تحت مجرم کو 1 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے. اہم بات یہ ہے کہ عورت مارچ کے شرکا پر جو پتھراؤ کیا گیا اس کے حوالے سے اس ایف آئی آر میں کوئی ذکر نہیں. عوامی ورکرز پارٹی کی عصمت شاہ جہاں کہتی ہیں کہ جب ان کے پاس این او سی نہیں تھا تو وہ لوگ یہاں تک کیسے پہنچے.
وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ خود آ گئے, وہاں کرسیاں لگی ہوئی, وہاں ٹینٹ لگے ہوئے تھے, وہاں ساری اسٹیبلشمنٹ تھی, بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے تھے. جب ان کے پاس این او سی نہیں تھی بکوالٹی سی, ان کو وہ وہاں کیسے آ گئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ایف آئی آر ہو گئی ہمارے ساتھ لوگ زخمی ہوئے اور میں خود بھی اس میں زخمی ہوئی, اور ہماری گاڑی پر پتھروں کی بارش کی گئی اور لوگوں پر بھی, کس طرح ایف آئی آر سے وہ سارا غائب ہو گیا.
دوسری جانب مذہبی جماعتوں کے علماء نے بھی پولیس کی طرف سے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مظاہرے میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ملک میں انتشار پھیلے. دوسری طرف سے مظاہرے میں خواتین نے ہمارے قائدین کے خلاف نعرے بازی کی. ہمارے مظاہرے کے اختتام پر دوسری جانب سے بوتلیں پھینکی اور پتھراؤ کیا گیا جس سے ہمارے لوگ زخمی ہوئے. حکومت نے یک طرفہ کاروائی کر کے ہمارے کارکنوں پر مقدمات درج کیے ہیں. مولانا نذیر فاروق نے کہا کہ مارچ کرنے والی دوسری پارٹی پر بھی مقدمات بنائے جائیں.
دوسری طرف کی جو مستورات تھیں انہوں نے بہت زیادہ نازیبا الفاظ استعمال کیے. ہمارے ساتھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ حالات پرامن رہیں. آخر میں جب ہماری دعا ہو گئی, دعا کے بعد ہم جانے لگے تھے تو اس طرف سے ایک بوتل پھینکی کسی نے, اور پھر وہ بڑے ایسے الفاظ جو دہشت گرد کے الفاظ لگا رہے تھے. اس پر جب ان کی طرف سے بوتل پھینکی گئی اور ان کی طرف سے اس دوران جو ہے کچھ اشتعال تھوڑا آیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ہمارے سارے قائدین ہمارے ذمہ داران وہ اس مسئلے کو جو ہے نا وہ ان کو لوگوں کو روکتے رہے, اور ان کی کوششوں سے ہمارے جو وہاں کارکن تھے وہ بھی واپس چلے گئے, لیکن انہوں نے ان کے پتھراؤ سے ہمارے ساتھی زخمی ہوئے.
اسلام آباد میں گزشتہ روز ہونے والے عورت مارچ کے دوران مذہبی جماعتوں کے اجتماع کو بھی نیشنل پریس کلب کے سامنے ہی مظاہرے کی غیر اعلانیہ اجازت دی گئی تھی. اس دوران عورت مارچ کے شرکا پر پتھراؤ کیا گیا, تاہم پولیس نے صورتحال کو قابو میں کیا. مذہبی جماعتوں کے اجتماع کو غیر قانونی قرار دے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور ہم عصمت شاہ جہاں سے ابتدا کرتے ہیں, یہ ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کی رہنما ہیں. عصمت شاہ جہاں اس وقت جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے بھی ہم سربراہان سے رابطہ کر رہے ہیں, ان کا نقطۂ نظر ہم سنیں گے. لیکن بنیادی طور پہ یہ بتائیے, اسلام آباد کے علاوہ ہم نے سنا کہ کرغستان میں بھی اس طرح سے خواتین پر حملہ ہوا ہے, کچھ آپ دیکھتی ہیں کہ اشتعال انگیزی کیوں کر بڑھتی جا رہی ہے خطے میں؟
ہاں, میں جنرلی تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پوری وار انڈسٹری ہے جس کا امپیریلزم سے بہت گہرا تعلق ہے, اس کی وجہ سے ایک پدرشاہی جو مردوں کی حکمیت کا نظام ہے وہ ارادتاً پوری دنیا میں اس نے زور پکڑا ہے, حتیٰ کہ امریکہ میں بھی اب ہر بندے کے پاس ایک بندوق ہے. کوئی 45-50 لاکھ عورتیں ابھی بھی یہ سیف سٹی والوں نے جو اپنی ریسرچ ہے وہاں پر بھی یہی حال ہے, اور پوری دنیا میں ایک پیٹریارکی کا رائز ہوا ہے اور ایک اوور پدرشاہی نظام ہے جو کہ بہت خونی اور افریت بن چکا ہے, اور خاص طور پہ جس طرح مذہب کو ان جنگوں میں کے لیے استعمال کیا گیا اور عورتوں کے رتبے کاٹے گئے, اور اس وجہ سے عمومی طور پر جو فیمنسٹ تحریک ہے اس کے خلاف بھی کافی زہر پھیلایا گیا, بہت ذہن سازی کی گئی, بہت ساری ریاستوں نے یہ کام کیا, اور پاکستان میں تو خاص طور پہ جو پروجیکٹ جہاد تھا اس کے لیے ارادتاً عورت کی شہادت بھی عادی کر دی گئی, اور ایسے قوانین بھی بنائے گئے جس میں کہ آپ کو ریپ کی شکل میں چار کی صورت میں چار گواہ بھی دینے پڑتے, اور بہت ساری پالیسیاں لائی گئی, قانونی سماجی پالیسیاں, جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ جو اب اگر کوئی بھی انسان جو عورت کے جسم سے بھی مماثلت رکھتا ہوں, مثلاً کہ وہ صرف آزاد خواجہ سرا ہیں یا بچے ہیں نابالغ, ان کو بھی کوئی نہیں چھوڑتا ہے. چار مہینے کے لے کر کے مطلب تازہ نوجوان عورت لاش تک کا ریپ ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک یہ جو پیٹریارکی میں رائز ہوا ہے اس نے ہماری زندگی بہت مشکل کر دی ہے, اور پھر جو بہت سارے سماجی دوسرے مسائل پہلے سے چل رہے تھے, اس کا متعلق
بالکل
ایسا نہیں تھا.
عصمت شاہ جہاں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, اس وقت قاری عثمان ہمارے ساتھ ہیں, یہ جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کراچی کے صدر ہیں. قاری عثمان عصمت شاہ جہاں ہمارے ساتھ ہیں, ویمنز ڈیموکریٹک فرنٹ کی رہنما ہیں. اسلام آباد میں جو خواتین کا ایک پرامن مارچ ہوا تھا کل, اس پر پتھراؤ کیا گیا, عصمت شاہ جہاں خود بھی زخمی ہوئی ہیں. یہ بتائیے کہ عورتوں پہ پتھر مارنا کیا جواز ہے اس کا؟
محترمہ, مجھے تو عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ جو آپ کا سوال ہے, اصل بات کی طرف تو آپ جا ہی نہیں رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جو پتھروں عورتوں پہ پتھراؤ ہوا اس کا کیا جواز ہے. یہ تو کسی بھی کہیں بھی جواز نہیں ہے, پتھراؤ تو عورتوں پر ہو مردوں پر ہو, عورتوں پہ تو قطعاً ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا سوال صرف اتنا ہی ہے اور اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, تو جو پتھراؤ عورتوں پہ ہوا ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے.
جی, تو اس کے آگے بتائیے کہ غلط ہے لیکن کیوں کر کیا گیا؟
میں کیا بتاؤں, میں تو اتنا کہہ دیا, چونکہ جو آپ کا سوال ہے آپ نے تو اس پورے مسئلے کو ختم کر دیا اور صرف اتنی سی بات ہے تو
نہیں, تو آپ کو موقع ہے بات کرنے کا, آپ کو موقع ہے بات کرنے کا, مزید بتائیے کہ
کیا موقع, جو آپ کا سوال ہوگا تو مجھے موقع ہوگا. آپ نے جو سوال کیا کہ عورتوں میں پتھرا ہوا ہے,
جی
بس مطلق اتنی بات,
اختلاف کس بات پر تھا آپ کا, اختلاف کس بات پر تھا یہ بات کیجیے.
جی,
اختلاف کس بات پر تھا کہ عورتوں کے اوپر پتھراؤ کیا گیا؟
دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ حضرات بھی ایک طرف کی بات کو اٹھاتے ہیں, اور اول پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اس جس نے پتھراؤ کیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پتھراؤ کس نے کیا ہے, نہ مجھے معلوم ہے. لیکن جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے کہ مسئلہ ہے کہ جو مظاہرہ ہوا پرامن مظاہرہ ہوا, یہ پرامن کوئی مظاہرہ نہیں تھا, یہ ایک اسلامی قانون کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اور جو اسلام اور قرآن اور شریعت محمدی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے ایک مظاہرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. جبکہ میرا جسم میری مرضی والی بات تو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم دنیا میں رہ رہے ہیں, قرآن نے خواتین کو جو مقام دیا ہے, اسلام نے خواتین کو جو احترام دیا ہے, اسلام نے خواتین کے वो इस्लाम तो वो जामे निजाम है कि जिसमें खवातीन समेत तमाम तबकात के हुकूक का तहफ़ मौजूद है, लेकिन ये तो कतअन भी नहीं है किसी भी न पाकिस्तान के कानून और न इस्लामी कानून में इसकी गुंजाइश है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात हो तो फिर तो इसका मकसद ये है कि हमें अल्लाह ने नहीं पैदा किया, नऊज़ु बिल्लाह, किसी और ने पैदा किया है। जिसने जिसको अल्लाह ने पैदा किया है ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, ये इसमें मेरा कोई दखल नहीं है, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। मैं तो एक उस अमानत है, उस अमानत में अगर मैं खयानत करूंगा तो मैं खाइन तस्वर किया जाऊंगा।
इसका जवाब जी हमने सुन लिया आपका नुक्ते नजर, और अभी हम बहस को आगे करते हैं। इस्मत शाहजहां, आप बताइए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़ा नारा बन गया है, लेकिन इस पर आप जरा सा जवाब दीजिए कि क्या आप लोगों का क्या नुक्ते नजर है। जी,
एक मल्क जो सिर्फ
जी
वो बोल रही हैं या मैं बोल रही हूँ?
नहीं, आप बोल रही हैं। जी
अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो नैरेटिव बनाने की राइट विंग कोशिश कर रहा है कि सारों मसले जो हैं उस पर बात होती है, और एक पोस्टर को उठा के और एक मौलवी को बुला के और हमें बुला के ये जो पूरा एंटरटेनमेंट चलता है, पहले तो मैं जो मीडिया जिस तरह इसको शेपअप कर रहा है पहले तो मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। हम साम्राज्यियत से लेके अमरीकी हमलों से लेकर के सऊदी फंडिंग से लेकर के सारे कुछ सियासी मामले, लेकिन यहाँ पर औरत का जो सवाल है कि न तालीम है, न इलाज है, न रोजगार है, हमने हजार चीजें उठाई हैं, उसके ऊपर बात नहीं होती। तो वो मुतनाजा बनाना चाहते हैं, फिर बात ये राइट विंग इसको मुतनाजा बनाना चाहती है औरत के सवाल को, क्योंकि ये जंग और जिहाद के लिए औरत का रुतबा घटाने की बात है। दूसरी बात ये, हम उस पोस्टर के ऊपर खड़े हैं, अगर जिस्म मेरा है तो उस पर किसी मौलाना की मर्जी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये तो नहीं कह सकती ना कि मेरा जिस्म और आपकी मर्जी, या मेरा जिस्म और रियासत की मर्जी कि मैं किस तरह की जिंदगी गुजारूंगी, मेरे 10 बच्चे होंगे, मेरी बचपन में शादी होगी, कंपनी में शादी होगी, मुझे तालीम नहीं दी जाएगी। ये वजूद का सवाल दुनिया में अपसेट हो चुका है, तो वो जो है हम उसके ऊपर खड़े हैं। हम समझते हैं कि यहाँ बच्चियों के रेप होते हैं, उनको जीने नहीं दिया जाता, उनकी जबरी शादी कर दी जाती है, 10-10 मतलब बच्चा ही होता है जब उसकी गोद में बच्चे आ जाते हैं, जिस्मानी तशद्दुद होते हैं, रेप होते हैं, तो जैसे औरत के जिस्म को तख्ता जंग, तख्ता मश्क बनाया हुआ है, एक्चुअली पॉलिटिकल बैटल फील्ड भी बनाया हुआ है कि सियासत उसके गिर्द हो रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो मजहबी कुवतें हैं पाकिस्तान में, अब जिहाद खत्म हो चुका है, अब उनके पास कोई और मतलब मुद्दा है नहीं जिसके इर्द गिर्द वो अपनी सियासत खड़ी करें, तो अब वो औरतों की जो आजादी की तहरीक है उसको वो मुद्दा बनाकर अपनी सियासत बनाना चाहते हैं, बार्गेनिंग पावर लेना चाहते हैं। ये नामुनासिब बात है, उनको चाहिए कोई सियासी जेन्युइन सियासी इश्यूज पर जो उनके इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं उसी पर अपने मेरिट पर अपनी बात रखें। हम औरतों पर जितने मजालिम राइट विंग ने इस मुल्क में डाले लगाए, हमें मजालिम बर्दाश्त हमने किए हैं, बहुत हो गया। यहाँ पर इस वक्त लखों औरतें जो हैं,
इस्मत शाहजहां आपका नुक्ता नजर भी हमने सुन लिया, आपका भी नुक्ता नजर सुन लिया, कारी उस्मान का भी नुक्ता नजर सुन लिया। अब कुछ लोग हैं जो कि इस मौजू पर कुछ कहना चाहते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटते हैं। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि बैन अल-अक़वामी ख़वातीन के दिन पर औरत मार्च पर पथराव किया गया। इसमें इस मार्च की एक रहनुमा इस्मत शाहजहां हैं, जिनका ताल्लुक विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट से है, जबकि JUI फजल रहमान ग्रुप के रहनुमा कारी उस्मान भी हमारे साथ हैं। हम मुख्तसरन कुछ कॉल्स लेते हैं क्योंकि सब लोग इस वक्त गर्म हैं इस मामले पे। सिंध चलते हैं जहां से जावेद कायम खानी कुछ कहना चाहते हैं।
जी, बात यह नफीसा साहिबा, हमारे पास एक पाकिस्तान में एक मुक्तफा फिक्र ऐसा है जो तालिबान नजरियात को रखता है, उन वो उसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन असल में मुतनाज़ा फैसला जब हुआ जब इन औरतों ने एक ऐसे नारे लगाए सोशल मीडिया पे, आप देखें इनकी वजह से इसलिए ज्यादा जो है ना ये हुआ। लेकिन अगर ये मना ये औरतों ने ऐसे नारे नहीं लगाते तो ये मसला होता भी नहीं।
आपकी बात सुन ली हमने, शुक्रिया। चागी से मोहम्मद सादिक जी। जनाब
माजी अस्सलाम वालेकुम, मैं कहना चाहता हूँ ये जो पथराव किया गया है तो ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में खासतौर पर ख्वातीन पूरी दुनिया में इसके जो बनाया जाता है उसके लिए को ना, तो ये तो बेहतर बात है। लेकिन जिसने भी पथराव किया बाजी मैं इसका तो सब खिलाफ हूँ।
और ठीक है, शुक्रिया आपके। और अटक से मियाँ मोहम्मद अकरम जी। जनाब मुख्तसर बात कीजिए।
नफीसा साहबा कॉल लेने का शुक्रिया बहुत बहुत। बात यह है कि हम मुसलमान हैं, हमारी मजहबी किताब कुरान पाक और हदीस है सत्ता, उसमें सब कुछ कुरान पाक में औरतों के हकूक दिए हैं। इसका
ठीक आपका आपका नुक्ता नजर भी सुन लिया हमने। तारिक चुगताई ने कॉल किया है चूनिया से। जी जनाब बात कीजिए।
जी अस्सलाम वालेकुम नफीसा बहन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये औरतों के हकूक को इस्लाम किससे ज्यादा और कौन बेहतर जानता है, किसने दी है। बात सिर्फ जिस्म की है, जिस मुआशरे में हम रहते हैं अगर एक बहन अपने भाई से कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लफ्ज जिस्म पे इतराज अगर है तो जिस्म की जगह सिर्फ मेरे ख्याल मेरी मर्जी।
अच्छा ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। और मुरीद खान ने कॉल किया है मियां वाली से। जी जनाब
सलाम वालेकुम। जनाब ख्याल कर रहा हूँ ये जो पथराव हुआ है और तो पर इन्होंने बहुत गुर्दली किया, अच्छी हरकत नहीं किया, हम इससे खराब आए। लेकिन ये जो दीदी बात कर रही थी, मैं इसे कहता हूँ कि बेले में चिकीरे की आवाज कौन सुनता है। जनाब ये मर्दों को मुआशरा है, यहाँ औरतों को कौन सुनता है। लेकिन फिर भी मैं बहादुर औरतों को सलाम पेश करता हूँ।
ठीक है, मैं आपकी बात सुन ली, शुक्रिया। मोहम्मद सरफराज ने कॉल किया है जिला राजनपुर से। जी जनाब बात कीजिए। मोहम्मद सरफराज जिला राजनपुर से। जी और जी मोहम्मद सरफराज अगर आप कुछ कहना चाहें तो बात कीजिए क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। वालेकुम सलाम
मैडम, मैं बागनारी बलोचिस्तान से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद परेल मगेरी।
अच्छा जी जी बात कीजिए, बात कीजिए। अच्छा क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है और हम लोगों को मौका देना चाहते हैं। अफरीदी पेशावर से। जी जनाब
अस्सलाम वालेकुम, बधान अफरीदी बात करता हूँ कौम कला खेल से।
अच्छा जी जी बात कीजिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस्म की जो बात है इसके लिए कानून इस्लाम के अंदर है, अगर इनके ऊपर अमल करेगा तो सबसे बेहतर है ये।
रहीमुद्दीन ने कॉल किया है कोहाट से।
हाँ मैडम अस्सलाम वालेकुम, नफीस अहूद भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे एक दरख्वास्त ये है जी, जब कोई कॉलर बात करे तो बराए करम उसको जरा आराम से सुने, अगर वो मौजू के साथ मुंसलिक है तो फिर आप बेशक उसको आप सुने, अगर मौजू के साथ मुंसलिक नहीं है तो बिल्कुल आप उसकी।
अच्छा शुक्रिया। और कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा ठीक है। कारी उस्मान साहब आपको हमने उस वक्त जो है रोका था, आप कुछ कह रहे थे क्योंकि हमें कॉल्स भी लेनी थी, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। जी
आपने जो रोका था मैं तो सारी बात कर चुका था, लेकिन मैं आपसे ये शिकवा करूंगा कि जब आप किसी को किसी प्रोग्राम में किसी शो में लेते हैं तो फिर उसकी पूरी बात सुने। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो मुजाहरा हुआ है ये मुजाहरा किस के लिए था, इनके क्या हुकूक हैं, किसने हुकूक गसब किए हैं, आखिर कौन है कि जिन्होंने औरतों के खवातीन के हुकूक का सलब किए हैं। हम तो इस्लाम जो है वो खवातीन के हुकूक का अलमबरदार है, हम तो खुद खवातीन के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उसको ये कहा जाए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी में जो चाहूं करूं तो ये तो कुरान ने नहीं इजाजत नहीं दी है, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। आखिर जो हम मैं 6 फुट का मेरा जिस्म है, 5.5-6 का आप हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपको पैदा करने वाला कौन है,
क्या आप बहसियत एक मुसलमान, अगर
ठीक है मेरे ख्याल आप अपनी बहस को दोहरा रहे हैं, आप अपनी बहस को दोहरा रहे हैं, हमारे पास वक्त कम होता है। कारी साहब आप हमारे साथ रहें। इस वक्त जलीला हैदर ने हमें ज्वाइन किया है, वो यहाँ अमेरिका आई हैं, उनको मुंतखब किया गया है, इंसानी हुकूक का अवार्ड दिया गया है। और जलीला हैदर हमारे साथ इस वक्त कारी उस्मान हैं, वो कह रहे हैं कि औरतें किन हुकूक की बात कर रही हैं, आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है इसमें, आप कुछ इस पर कह सकती हैं। जी
देखिए मैं कारी साहब के बात से डिसएग्री नहीं करती कि इस्लाम ने औरत को हकूक नहीं दिए या औरत का जिस्म अल्लाह की मर्जी नहीं है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के पास ही जाते हैं, मगर मसला ये है कि हमारे यहाँ अगर औरत का जिस्म उसकी मर्जी नहीं है तो क्या वो उस शख्स की मर्जी है जो उसका रेप करता है, उस पर तेजाब डालता है, उसको तशद्दुद करता है, उसको मारता पीड़ता है? खबर में भी मुर्दा औरत को भी रिसेंटली जो पाकिस्तान में जो मुर्दा औरत की अभी जो खबर से लाश निकाल के उसके साथ ज्यादती की जाती है, तो तब हम देखते हैं कि जब औरत अपनी बात करती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पर जबर ना करे, क्योंकि अगर जिस्म अल्लाह की मर्जी है तो फिर किसी को इख्तियार नहीं है कि उसके दायरे से निकलकर उसको बेरेपा करे, उसको तशद्दुद करे। तो हमारा जो बयानिया है ये हो सकता था कि वो बोले मेरा जिस्म मेरा इख्तियार, और हर इंसान का अल्लाह ने जिस्म उसके इख्तियार पे रखा है, तो इसलिए जो है बात आगे पीछे मेरे ख्याल में जो मिस अंडरस्टैंडिंग मुल्क में किया गया, और इस एक बयानिए के गिल्ट पूरा जो तहरीक है जो औरत के सवाल पे है, जैसे एक औरत घर संभालती है, वो माँ है, वो बच्चे पालती है, मगर उसकी उजरत रियासत को तय करनी पड़ेगी।
आप जी 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 जलीला आप हमारे साथ रहें। इस्मत शाहजहां जाने से पहले, क्योंकि ये जुमला जो है, ये जुमलेबाजियाँ बहुत मुतनाज़े हो गई हैं, ये स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप लोग किस तरह से तशरीह करती हैं इसके?
मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि हर इंसान को, भले वो कोई भी इंसान हो, जिस भी कौम से हो, मर्द हो या औरत हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, हर इंसान को अपने जिस्म पर इख्तियार है, ये उसका पैदाइशी इख्तियार है। बाकी रही बात मजहब की, पूछना चाहती हूँ पाकिस्तान के मजहबी हलकों से कि इस मुल्क में हजारों चीजें होती हैं, कभी उन्होंने चैलेंज किया, कभी कहा कि पाकिस्तान में सूदी निजाम है, कभी उन्होंने कहा कि यहाँ जंगें हो रही हैं, कभी उन्होंने कहा कि पानी दें, औरतें 50 किलोमीटर बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में और दूर पार के इलाकों में सफर करती हैं, ये क्यों औरत के नाम पे अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ पाकिस्तान के मजहबी हलकों से कि हम समझते हैं, और ये जो आर्ग्यूमेंट बयानी एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि मजहब को बीच में ला करके, हम समझते हैं कि मजहब अल्लाह और इंसान के दरमियान अपना रिश्ता है। हम मजहब को सियासत और रियासत से अलग समझते हैं और तमाम मजहब के बराबर के हकूक से, तो मजहब की बुनियाद पर इंसानी हकूक का और औरतों की हैसियत का तायुन जो है वो नामुनासिब है। इसलिए दुनिया भर के जमहूरी उसूलों के मुताबिक हम जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, जब इनकी शरीयत आ जाएगी तो फिर देखा जाएगा, अभी शरीयत नहीं, अभी पाकिस्तान में जमहूरियत है और एक आईन है, ये गैर आईनी बात कर रही है। और मजहब को बीच में क्यों लाते हैं किसी और चीज को, जैसे पीटीआई ने भी किए, जब के गैरत के नाम पे कत्ल का बिल आया तो पीटीआई ने इस्लामी शरीयत काउंसिल को भेजा, क्या पीटीआई ने आईएमएस से लैंडिंग के लिए या अमरीकियों से बहुत सारे एमओयू साइन करने की बात इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेज, जब वो अम्बिका को सहूनी ताकत करार देते हैं, क्यों औरतों के नाम पर ये सियासत अपनी चमकाना चाहते हैं? इस बात की मजम्मत करते हैं और रिजेक्ट करते हैं इस आर्गुमेंट को।
ठीक है, हमने यहाँ तक सेगमेंट रखना था और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जी
आपका भी शुक्रिया।
हमारे साथ ही विमेंस डेमोक्रेटिक फ्रंट की रहनुमा इस्मत शाहजहां, उनके साथ थे जे यू आई फजलुर रहमान ग्रुप के कराची के सदर قاری عثمان، جبکہ یہاں جلیلہ حیدر ہمارے ساتھ تھیں جن کو حوصلے کے لیے جو ہے نامزد کیا گیا اور انہیں اوارڈ ملا ہے یہاں امریکہ میں. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم آتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں، جس میں کافی ایک مسائل پیدا ہو گئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. آج بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں ایک تاریخی حد تک جو ہے مندی آئی ہے. اس سلسلے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بروکر ظفر موتی، جبکہ شاہد حسن صدیقی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. وہ تحقیقات کرتے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ اینڈ ریسرچ کے چیئرمین ہیں. ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو اسٹاک مارکیٹ میں مندی آئی ہے اور جس میں تیل کی جو قیمتیں ہیں دنیا بھر میں وہ زبردست انداز میں گری ہیں، اس کا معیشت پر کیا اثر پڑے گا. غالباً ہمارے ساتھ ظفر موتی لائن پر ہیں، پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ ظفر موتی ہمارے جی اس حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں محمد ثاقب.
پیر کے روز دنیا بھر کی کئی اسٹاک مارکیٹس کی طرح پاکستان میں بھی اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کے اثرات دیکھنے میں آئے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ آج جب کاروبار کا آغاز ہوا تو ایک موقع پر انڈیکس میں 2106 پوائنٹس تک کمی ریکارڈ کی گئی. مارکیٹ کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے 45 منٹ تک ٹریڈنگ بھی رکوانا پڑی. تاہم دن کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ نے کچھ بہتری دکھائی اور کاروبار کے اختتام پر 1160 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ انڈیکس 37058 پوائنٹس پر بند ہوا. اس طرح کاروباری ہجوم میں تقریباً 3% کمی دیکھنے میں آئی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 120 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 202 کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 17 کی قیمتوں میں استحکام رہا. ادھر مارکیٹ میں گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری مندی پر اسٹاک مارکیٹ پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مندی کی بنیادی وجہ کورونا وائرس کے ساتھ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ایک ہی روز میں ہونے والی تاریخی کمی تھی. دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ایک ہی روز میں تقریباً 30% کے قریب کمی دیکھنے میں آئی، جو کہ ایک ریکارڈ قرار دیا جا رہا ہے. معاشی امور کے ماہر سلمان نقوی کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات تیل کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں کمی کے طور پر سامنے آئے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک بڑا بھونچال دیکھا گیا.
بیسک وجہ سب سے بڑی ایک ہی ہے اور وہ کروڈ آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی $28 تک گھٹ گئے تھے، تو اس کا امپیکٹ تھا. اور EMP جو آئل کے شیئرز ہوتے ہیں وہ نیچے گئے بری طریقے سے، ان کا ویٹری زیادہ ہے، بہت نیچے.
ان کا کہنا تھا کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک بالخصوص سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی قیمتوں میں کمی پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے، جس کا مثبت اثر پاکستان کی معیشت پر پڑے گا. سلمان نقوی کے مطابق تیل کی قیمتوں میں کمی سے پاکستان کا درآمدی بل کافی کم ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستانی روپے کی قدر میں استحکام رہے گا، اور پھر اس کا اثر یہ بھی ہوگا کہ ملک میں شرح سود کم کرنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، جو اس وقت 13% سے زائد ہے.
اس لیے ہے کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے تقریباً 30% جو ہے آئل کی امپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آئل جب تقریباً $60 چل رہا تھا آج سے مہینہ بھر پہلے، اور آج وہ $30 کے اراؤنڈ چل رہا ہے، تو 50% گھٹ گیا ہے، تو امپورٹ بل بھی جو ہے وہ اتنا ہی گھٹ جائے گا.
ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی سے ملک کے تجارتی خسارے پر قابو پانے میں مدد ملے گی. یاد رہے کہ 2014 سے 2016 تک عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی سے پاکستانی معیشت کو ماہرین کے مطابق $13 ارب کا فائدہ ہوا تھا، اور اس بار ہونے والی قیمتوں میں کمی سے پاکستان کو فائدہ اٹھانے کے لیے توانائی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کے لیے ضروری اقدامات، مالیاتی انتظام بہتر بنانے اور پیسوں کو بہتر جگہوں پر خرچ کرنا ہوگا. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
جی، 5 منٹ کے بعد ہم آپ کے کالز بھی لیں گے، لہٰذا اگر آپ لوگ اس پر بات کرنا چاہیں تو بے شک کر سکتے ہیں. لیکن ہم شروع کرتے ہیں ظفر موتی سے، یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بروکر ہیں. ظفر موتی، یہ بتائیے آج جو تاریخی انداز میں اسٹاک مارکیٹ گرا ہے، سب سے زیادہ یہ جو کروڈ آئل شیئرز ہیں اس کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا عمومی طور پہ شیئرز کا گرنا عمومی طور پہ اس کا کیا اثر ہوگا اور آپ کو توقع ہے کہ شیئرز کی قیمتیں پھر سے چڑھیں گی؟
یہ جو گراوٹ آئی ہے صرف کراچی اسٹاک ایکسچینج میں نہیں ہے, اکراس دا بورڈ آئی ہے. آپ مارکیٹ اگر واچ کر رہے ہوں تو جاپان سے جب مارکیٹیں کھلی ہیں سب سے مارکیٹیں ادھر سے ہانگ کانگ سے نکائے ایک سے جو یہ ہانگ کانگ کا ہے یہ سب گراوٹ میں دیکھا گیا ہے آئل پرائسز کے. اور مین وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے جو انڈیکسز ہیں اس انرجی سیکٹر کے جو شیئر ہوتے ہیں وہ ٹاپ ہیوی ہوتے ہیں, وزن نہیں ہوتے ہیں, بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں تو ان کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ گھٹنے لگتی ہیں تو انڈیکس کی گھٹاوٹ نظر آتی ہے, گھٹاوٹ ہر جگہ نظر آتی ہے. پاکستان میں بھی یہ ہوا کہ پاکستان میں جو انرجی کا سیکٹر ہے پی ایس او, پی پی ایل, پاکو, او جی ڈی سی, آئل اینڈ گیس کی جو ایکسپلوریشن ہے, کچھ آئل فیلڈس کو سنبھالے ہوئے ہیں, کچھ آئل کو ڈسٹریبیوشن کی کمپنیاں ہیں, کچھ وہ سب کے شیئروں میں نیچے کے لاکس نظر آنے لگے. اس کی وجہ سے مارکیٹ میں 2200 پوائنٹ کی کمی دیکھی گئی جو 36,000 کے لیول سے نیچے مارکیٹ کو لے گئی. لیکن اس کے بعد جو باقی سیکٹر تھا وہ آہستہ آہستہ اس پہلے ڈیمیج سے نکلنے لگی, ریئلائز ہونے لگا کہ صرف آئل کے شیئروں میں کمی کی وجہ سے مارکیٹ کو پوری تباہی نہیں ہونی چاہیے, ایسا کریش نہیں ہونا چاہیے. دوسرے سیکٹر اسپیشلی سیمنٹ نے پرفارمنس دکھائی کیونکہ سیمنٹ کا مین را مٹیریل جو ہے وہ آئل ہے, اور اگر سستا آئل یا سستی انرجی اس کو ملتی ہے تو وہ اپنے پرفارمنس اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. انہوں نے جب ریکور کرنا شروع کیا. ہلو
جی جی, بہت دلچسپ آپ بات بتا رہے ہیں. جی جی
جی, انہوں نے جب ریکور کرنا شروع کیا تب مارکیٹ نے ریکوری کے پوائنٹس پر لیتے ہوئے 35,000 کے لیول سے اوپر واپس آیا. تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ کرائسس جو ہے رشیا اور سعودیہ کا ہی پیدا کرتا نہیں ہے, دونوں موو کر رہے ہیں اپنے اپنے بیرلز کو زیادہ سے زیادہ. آپ کو اگر یاد ہو تو 2019 میں اور 18-19 میں رشین اینالسٹ جو تھے آئل کے ایکسپرٹ انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا ہوا تھا کہ 2020 سے $25 تک ہم آئل کو دیکھ سکتے ہیں. اس ٹائم ان کی باتوں کو کسی نے دھیان نہیں دیا تھا, لیکن ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ واقعی میں ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا کی جو امپورٹ کرنے والی کنٹریز ہیں ان کے لیے تو یہ ایک اچھی خبر بھی بن سکتی.
اچھا ہاں, اور ظاہر ہے کیونکہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے تیل کو, لہٰذا کیونکہ کروڈ آئل شیئر کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اس کے ہم معیشت پر اثرات پر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ کے چیئرمین شاہد حسن صدیقی ہیں. اور صدیقی صاحب آپ بتائیے, عمومی طور پہ جب آئل کی قیمت گرتی ہے اس کا آپ کے خیال میں پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے, موجودہ حالات میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس سے ہمارا جو امپورٹ بل کم ہوگا تیل کا, ہمارا تجارتی خسارہ کم ہوگا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا, مہنگائی میں کمی ہوگی, اور شرح سود تو پہلے ہی متوقع تھی کہ حکومت کرنے جا رہی ہے. لیکن جو چیز بہت زیادہ اہم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں کئی مرتبہ جو ہے وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو چکی تھیں, لیکن اس سے معیشت اور عوام دونوں کو جو فائدہ ہوا وہ ہمیشہ عارضی ثابت ہوا. میں بالکل ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ میں آپ سے عرض کر دوں. دیکھیے, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک لیٹر پیٹرول کے اوپر حکومت جو ہے, ہائی اسپیڈ ڈیزل اگر آپ لے لیں تو 25.05 روپے پیٹرولیم لیوی دے رہی ہے, جس کو کہ بھتا کہا جاتا ہے, اور اب سے کچھ مہینے پہلے یہ 8 روپے فی لیٹر تھا, اب اس کو بڑھا کے 25.05 روپے کر دیا. اسی طریقے سے اگر آپ جی ایس ٹی کو دیکھیں تو پیٹرولیم مصنوعات پر 0.5% بھی تھا, 2% بھی تھا, 8% بھی تھا, اب اس کو اسٹینڈرڈ 17 کر دیا گیا. تو اس طریقے سے تقریباً کوئی 40 روپیہ فی لیٹر یا 35 روپیہ فی لیٹر ہم اضافی وصول کر رہے ہیں عوام سے. اب اس کمی کے نتیجے میں جو نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس کا کچھ فائدہ عوام کو منتقل کرے گی, اور کچھ فائدہ جو ٹیکس چوری کے نقصانات ہیں اور جو ایمنسٹی دی گئی ہے طاقتور طبقوں کو, اس کو کرنے کی پورا کرے گی. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہتری معیشت میں اور مہنگائی میں کمی, یہ دونوں عارضی ثابت ہوں گی, مگر ہیونگ سیڈ دیٹ اس وقت جو پاکستان کو موقع ملا ہے سنہری, ایسے موقع قوموں کی زندگی میں کم آتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو ہے تھا گورنر اسٹیٹ بینک نے اب سے 15 سال پہلے کہا تھا, اور وہ صاحب آج بھی حکومت میں ہیں, کہ اگر ہم ٹیکس کی چوری روک لیں تو پاکستان میں پیٹرولیم لیوی جو میں نے آپ کو بتایا 25.5 روپے تک ہے, وہ صفر ہو جائے گا. اور جی ایس ٹی جو 17% ہے, نہ صرف پیٹرول پر بلکہ تمام اشیاء پر, یہ 5% ہو جائے گا اور ٹیکس بڑھ جائیں گے. تو اگر آپ یہ اصلاحات نہیں کرتے تو پھر تو یہ عارضی بیٹھی ہوگی, نمبر ایک تو بات یہ ہے. دوسری یہ تھا کہ جو ٹیکس امنسٹی آئی تھی اس میں ایک اشتہار دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے, ایف بی آر کی طرف سے, کہ جنہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ان کی تفصیلات بہرحال حکومت کے پاس ہیں, ان کو ہم 7 سال جیل بھیجیں گے اور ان کے اثاثے ضبط کر لیں گے. میں نے حکومت سے کہا یہ دونوں آپ نہ کریں, صرف ملک کے قانون کے تحت ان سے ٹیکس لے لیں تو وہ کوئی 900 ارب روپے مل جاتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے, اگر اس ترازو میں دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد یہ کہا تھا کہ میں 8,000 ارب روپیہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا, اور الیکشن سے کچھ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں عدل پر مبنی, انصاف پر مبنی ٹیکس کی پالیسی نافذ کر دوں گا. تو آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف بھی اور ورلڈ بینک بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کیپیسٹی 9,000, ہم کہتے ہیں اپنا 8,000 بھی نہ کریں, 6,500-7,000 کر لیں تو پھر ایک بہتری جو آئے گی وہ پائیدار بہتری ہوگی, ورنہ یہ آپ کی بہتری ثابت ہوگی. میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں,
بالکل صحیح.
اگر آپ پورا فائدہ عوام کو منتقل کریں تو 35 روپے لیٹر کم ہوگی, مہنگائی جو اس وقت 12.4 ہے وہ میرے خیال سے چند ماہ بعد 6% پر آ جائے گی, صنعتوں کی پیداواری لاگت بڑھنے سے برآمدات بڑھیں گی, معیشت کی سرہ رمو تیز ہوگی اور غربت اور بے روزگاری بڑھے گی. مگر اصل بات جو یہ ہے کہ یہ کمی عالمی منڈی میں جو ہوئی ہے یہ ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی. تو اگر یہ اسٹرکچرل اصلاحات جن کا میں نے ذکر کیا, دو جن کا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا جو دوسری پارٹیوں کے منشور میں لیے, اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے باوجود جو بہرحال کچھ عرصے بعد ہوگا, یہ جو بہتری میں نے بتائی ہے یہ برقرار رہے گی. تو اب حکومت اور قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عارضی کچھ چیزیں کچھ پارٹلی منافع دے کر پارٹلی تیل کی قیمت میں کمی کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی, اگر یہ ڈرامہ رچایا گیا, شرح سود تو پہلے یہ کہہ چکے تھے گورنر اسٹیٹ بینک کے, یہ کم ہونے جا رہا ہے, ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ یہ ہو جا رہا ہے. روپے کی قدر اس لیے مستحکم ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ جب مل جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ مستحکم رہتی ہے, لیکن آج ہی آپ نے دیکھا 2 روپے جو ہے وہ قدر ڈالر کی بڑھ گئی. تو یہ سب عارضی چیزیں ہیں,
عارضی چیزیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی جی, ظفر موتی صاحب ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں, لیکن آپ بتائیے یہ کورونا وائرس جو ہے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے تیل کی پیداوار میں جو کمی آئی ہے عالمی منڈی میں, اور جس کی وجہ سے اس وقت جو کروڈ آئل شیئرز کی قیمتیں ہیں یہ گر گئی ہیں. آپ نے بتایا سیمنٹ کا جو شعبہ ہے اس کو فائدہ ہوگا, اور بھی کئی آپ شعبے دیکھتے ہیں جن میں فائدہ ہوگا کیونکہ یہ آئل تیل کی قیمتیں گری ہیں.
دیکھیے ہمارے ملک میں 85% جو ہے وہ ہم امپورٹڈ آئل پر ہیں, تو ہم لوگ کا انرجی کا سیکٹر جو ہے وہ را مٹیریل ہوتا ہے تمام انڈسٹریز کے لیے, چاہے وہ ٹیکسٹائل لیں چاہے وہ لیں, تو را مٹیریل جو ہے الیکٹریسٹی پیدا کر رہا ہے, گیس پیدا کر رہا ہے, جو بھی پیدا کر رہا ہے وہ انڈسٹری پہ جا رہا ہے. تو ٹیکسٹائل سیکٹر سے بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے, گورنمنٹ نے سبسڈی دی, سیمنٹ کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا, ہر وہ مٹیریل ہر وہ چیز جو انرجی سے توسط رکھتی ہے کنیکٹڈ ہے, اور وہ انڈسٹری کو اگر سستی انرجی ملتی ہے چاہے گیس کی صورت میں, چاہے الیکٹریسٹی کی صورت میں, چاہے فیول کی صورت میں, اس کو فائدہ ہوگا, تو یہ فکر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پیداوار میں کمی نہیں ہوئی ہے, پیداوار سیم رکھنے کی وجہ سے زیادہ پیداوار ہے اور کھپت کم ہے, یہ مسئلہ ہوا ہے. اور دوسرا تیسرا جو فیکٹر ہے جو لوگ نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ ہمیں آج تک پاکستان کو یا دنیا کو یہ نہیں پتا ہے کہ کئی بیرل جو ہیں ایران جیسے ملک جو ہیں جس کے اوپر سیکشن ہوتے ہیں, وہ کتنے بیرل بیچ رہا ہے, کس کو بیچ رہا ہے, اس کے فگر ہی نہیں ہوتے. تو جب یہ دنیا میں کھپت کم ہوتی ہے اور ایسے ملک جو اس کا فگر ہی نہیں آتا, اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے آئل پرائسز گھٹتے ہیں. اس آخری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے پہلے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ جب $100 سے نیچے آئل گیا تھا تو میں نے کہا تھا اب ہم اپنی لائف ٹائم میں $100 کے اوپر, میری لائف ٹائم میں $100 کے اوپر ہم آئل کی پرائس نہیں دیکھیں گے. میں ابھی 3 سال کی ابھی اور پریڈکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ $60 کے اوپر 3 سال کے لیے یہ آئل پرائسز نہیں جائیں گے, کیونکہ اب یہ فائٹ جو ہے کافی لمبی چلے گی. اس کا کورونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد
ये जो एक दूसरे से बढ़ती लेने और ज्यादा माल बेचने की जो लालच है, वो रशिया में हो चाहे ईरान में हो चाहे सऊदी अरब में हो, वो चलती रहे।
और हैरत की बात है कि ये पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा मौका है, और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कि वो अगर उसका फायदा उठा सके।
मुल्क के लिए,
जी जी,
हर अजमी मुल्क के लिए फायदा है, और अरबी मुल्क के लिए, अरब को अब वो खासियत नहीं मिलेगी, अजमी मुल्क का फायदा होगा। और ये मैं समझता हूँ कि अगर ये स्टेबल हो जाए, इतने नीचे भी नहीं आए, और गवर्नमेंट आधा फायदा अपने किटी भरने के लिए रखे और आधा फायदा कंज्यूमर को दे, तो इकोनॉमी के, पाकिस्तान के इकोनॉमी के स्टेबल होने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे।
हमारे साथ थे कराची स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर जफर मोती, जबकि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग के चेयरमैन शाहिद हसन सिद्दीकी भी हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक।
मौसीकी, एंटरटेनमेंट, सितारों के इंटरव्यूज, आपकी कॉल्स और पैगामात से मिलकर बनता है प्रोग्राम चार्ट बस्टर्स। हमारा और आपका साथ हर जुमे की रात 9 बजे, सुनना ना भूलिए चार्ट बस्टर्स।
जी, जहां रंग में हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है अफगानिस्तान, जहां कोई नई किस्म की डेवलपमेंट हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों, अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने बतौर सदर हलफ लिया है, और जैसे कि आप जानते हैं कि एक मुआहदा होने जा रहा था अमेरिका और तालिबान के बीच, जो अब खटाई में पड़ गया है। हमें जॉइन कर रहे हैं खैबर न्यूज़ के नुमाइंदा अकील यूसुफ़ज़ई, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को कवर करते हैं, जबकि यहाँ बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिर और बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फैज़ान हक भी हमारे साथ होंगे। आइए इस मौजू पर सबसे पहले आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं मोहम्मद जलील अख्तर।
अशरफ गनी ने काबुल के सदारती महल में मकामी वक्त के मुताबिक 3:10 पर दूसरी मुद्दत के लिए बतौर सदर हल्फ उठाया, जिसके 10 मिनट के बाद अब्दुल्ला ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठाया। कई मुल्कों के सफीरों ने सदर अशरफ गनी की हल्फ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी ब्राय अफगान मुफाहमत जलमे खलीलजाद के अलावा अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फोर्सेज के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर भी इस तकरीब का हिस्सा थे। अशरफ गनी की तकरीब हल्फ बरदारी के मौके पर मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं, जिस दौरान गनी ने अपनी तकरीर को उस वक्त थोड़ी देर के लिए रोक दिया जब बाज़ शुरका ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। कबल अज़ी अमरीका के नुमाइंदे खसूसी ब्राय अफगान मुफाहमत जलमे खलीलजाद ने अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मुलाकातें कीं, और उन्हें एक मुश्तरका हकूमत में शामिल होने पर कायल करने की कोशिश की। पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार रुस्तम शाह मोहम्मद के बकौल, बज़ाहिर अमेरिका की ये कोशिशें कामयाब ना हो सकी।
ये एक अमेरिकन डिप्लोमेसी के लिए एक सेट बैक है कि वो अब्दुल्ला को काले नहीं कर सके कि वो अपनी सेरेमनी पोस्टपोन कर लें, क्योंकि जो भी है, जितना भी फ्लॉड प्रोसेस है, जितनी भी उसमें वीकनेसेस हैं, जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं, अशरफ गनी जो है उसको विनर डिक्लेयर किया गया है।
अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान हल्फ बर्दारी पर इख्तलाफात एक ऐसे मौके पर सामने आए हैं जब अफगान सियासी रहनुमाओं को तालिबान के साथ बैन अल-अफगान मुज़ाकरात शुरू करने हैं। तजियाकार ताहिर खान का कहना है कि काबुल में पैदा होने वाले सियासी तनाज़ा अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल और अफगान अमन अमल के लिए उनके बकौल कोई अच्छा शगुन नहीं है।
मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए, अगर जिस तरह पहले से हलफ बर्दारी मुलतवी हुई थी, अगर 1-10 दिन के लिए मुलतवी होती तो शायद इतना बड़ा मसला ना होता। वो जो बैन अल-अफगानी मुज़ाकरात का एक पहले से तय शुदा प्लान है, मेरे ख्याल में वो उनको अहमियत देनी चाहिए थी, और उस पर अब थोड़ी सी मजीद कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि तालिबान के साथ कौन बैठेगा, कौन मामला को आगे बढ़ाएगा।
गुज़श्ता माह कतर के दारुल्हुकूमत दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा तय पाने के बाद रवामा बैन अल-अफगान मुज़ाकरात के मरहले का आगाज होना है। अफगान पार्लिमान के रुकन इंजीनियर कमाल के बकौल, अगर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के इख्तलाफात जारी रहे तो उनके बकौल बैन अल-अफगान मुज़ाकरात के मरहले में ताखीर हो सकती है।
ये जो इंटरनल हमारी है, बेसुबाती है, और ये जो इंटरनल हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल लीडरशिप्स इन दियर सेगमेंट, तो इसका डेफिनेटली पीस प्रोसेस पे नेगेटिव असर पड़ेगा।
یاد رہے افغانستان کے الیکشن کمیشن نے گزشتہ برس ہونے والے انتخابات میں اشرف غنی کو کامیاب قرار دیا تھا، تاہم ان کے سیاسی حریف عبداللہ عبداللہ نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ایک متوازی حکومت کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں پروفیسر فیضان حق نے جوائن کیا ہے، بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں، سیاست کے ماہر ہیں۔ پروفیسر فیضان، طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کن سے بات کریں، کیونکہ اب تو افغانستان میں دو صدر ہیں، اس معاملے کا کیسے آپ تجزیہ کرتے ہیں، کس سے بات کی جائے، اور امریکہ کے لیے بھی یہ کتنا مشکل پیدا کیا ہے؟
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مان میں رکھے۔ آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے تمام قبائلی ڈائیورسٹی کے باوجود جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، لیکن یہ دو لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پر نہیں ہیں۔ میرا اشارہ ارشد غنی اور عبداللہ عبداللہ کی طرف ہے۔ دیکھیے، جو عبداللہ عبداللہ جو تھے، جب انہوں نے سیکنڈ ان کمانڈ کا طے کیا تھا، وہ جب کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت یہ ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ جب غنی صاحب اپنی ٹرم مکمل کر لیں گے تو عبداللہ عبداللہ صاحب کو چانس دیا جائے گا۔ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، ڈیل نہیں تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن یہ اب ہو نہیں سکا۔ اور اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں اگر دیکھا جائے، جو طالبان ہیں ان کا جو ہے وہ پلہ بھاری ہے۔ بہرحال وہ اگر یہ دونوں اشخاص جو ہیں وہ اپنی کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے اور امریکہ کی ڈپلومیسی فیل ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کا ایک تو پلہ بھاری ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ وائلنس ہوگی اور اس وائلنس میں پھر ڈیوائیڈ ہوگا افغانستان۔ اور عبداللہ عبداللہ اگر یہ کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ بغیر کسی پشت پناہی کے یہ کام کر نہیں سکتے، تو کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، کیونکہ جو غنی صاحب ہیں ان کی جو پریزیڈینشیل جو ان کے الیکشن ہیں ان کو یو ایس نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن عبداللہ عبداللہ جو ہیں وہ اس بات پہ سخت ناراض ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو افغانستان کا امن ہے وہ بہت سخت خطرے میں ہے اس وقت۔
آپ نے سنا رستم شاہ محمد کو کہ امریکہ اپنی سفارتکاری میں ناکام رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ظلم خلیلزاد اس وقت خطے کے ٹور پہ ہیں۔ امریکہ آپ کے خیال میں اس نے کیوں نہیں ان دونوں کے درمیان کوئی مفاہمت پیدا کی، اور اشرف غنی کو کیوں فوقیت دی ہے لیکن عبداللہ عبداللہ کو بھی جو ہے وہ صدر بننے کا موقع فراہم کیا؟
دیکھیے، جو غنی صاحب ہیں ان کا یہ ہے کہ جو اشرف غنی ہیں ان کا یہ ہے کہ ان کی ایک ہسٹری ہے یو ایس کے ساتھ، انہوں نے وہ ان کی کچھ سٹینڈنگ پاکستان میں بھی ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، اور وہ یو ایس جو ہیں وہ ان پر زیادہ انحصار کرتے ہیں جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے۔ جو عبداللہ عبداللہ ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ منجھے لیڈر ہیں افغانستان میں، سن 1979 سے ان کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہے افغانستان کی جدوجہد میں، لیکن ان کا جو رپور ہے یا ان کا جو تعلق ہے امریکہ سے وہ گہرا ہے مگر اتنا گہرا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان سے یہ وعدہ نہیں جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے تحت ان کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ بھی انوگریشن کر لیں، لیکن یہ میرا خیال ہے وہ زیادہ ان کی ضد کی وجہ سے ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی مرضی سے نہیں ہے، اور اس سے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں امریکہ کی ان کو نہ صرف خطرہ ہے بلکہ رول بیک ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے پاس اب جو لیوریج ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے، اگر یہ لوگ دو ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، طالبان کا پلہ بہت بھاری ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک جو خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو شاید واپس افغانستان میں اپنی جو فورسز ہیں ان کی تعداد بڑھانے پر شاید مجبور ہو جائے، اور اسی لیے میرا اپنا یہ خیال ہے، میرا تجزیہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ عبداللہ عبداللہ جو ہیں ان کو اور طاقتوں کی کچھ نہ کچھ پشت پناہی ہے جو یہ چاہتی ہیں کہ افغانستان کا کانفلکٹ زیادہ پریویل کرے۔
ہم نے جو دیکھا ہے، یہ معاملات تو بہت پیچیدہ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان کا عبداللہ عبداللہ اور حامد کرزائی کے لیے ایک نرم گوشہ ہے، کیونکہ انہوں نے اشرف غنی کی حکومت سے بات کرنے سے انکار کیا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو پشت پناہی کی آپ نے بات کی, تو عبداللہ عبداللہ اور حامد کرزائی کو کس کی حمایت نظر آتی ہے
اس میں؟ وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان جو ہے وہاں پہ وہ اس کو کہتے ہیں وہ پوری وہاں پر حلیم پکی ہوئی ہے کہ ہر قسم کے وہاں پر جو انٹرسٹ ہیں وہ ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو اشرف غنی ہیں ان کی جو سپورٹ ہے وہ پہلے سے کم ہوئی ہے. عبداللہ عبداللہ اپنے آپ کو طاقتور لیڈر سمجھتے ہیں, اس لیے میرا خیال ہے کہ نہ صرف شاید ان کی امریکہ میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے جو وہاں پہ انٹرسٹ جو دوسرے ہیں جن میں رشیا ہے, اس میں ایران ہے, اس میں انڈیا ہے, تو ان کا اور عبداللہ عبداللہ جو ہے ان کے بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں خاص کر انڈیا اور سوویت یونین کے ساتھ پرانے زمانے میں, اس میں اس ناٹ سوویت یونین مگر یہ کہ رشیا کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی, تو ہو سکتا ہے یہ پاسبلٹیز ہیں کہ ان کو یہ ہو. لیکن طالبان جو ہیں وہ آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ جو اشرف غنی ہیں ان کو وہ ان پر وہ اعتماد نہیں کرتے بہت زیادہ, وہ سمجھتے ہیں کہ اشرف غنی جو ہیں وہ سٹیمپ ہیں صرف امریکہ کی. لیکن انہوں نے امریکہ سے ہی انہوں نے اپنے بات چیت کی ہے طالبان نے, وہ امریکہ ہی سے اگر کر رہے ہیں تو امریکہ کو ریپرزینٹ اشرف غنی کرتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے یا عبداللہ عبداللہ کرتے ہیں, یہ وہ فیصلہ کریں گے.
بالکل صحیح,
کس سے ڈیل کریں گے.
ہم کچھ کالز لیتے ہیں. دیر سے لیاقت الملک کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ. جی جناب.
السلام علیکم. پروفیسر فیضان حق صاحب کا کافی تجربہ ہے افغان ایشو کے حوالے سے. میں فیضان صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جہاں بھی جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے, اور پھر وہاں سے جب جاتا ہے تو بھی کسی کی مرضی سے نہیں جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عبداللہ عبداللہ اشرف غنی صاحب اور پھر وہاں کے عوام پیسفل جو ہیں اور پھر طالبان اور پھر امریکہ خود بھی ایک فریق ہے, تو یہ جو جنجال ہے اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کے لیے کیا ہارڈل ہے اس میں, اور امریکہ کے لیے کیا ہارڈل ہے کہ وہ ریجنل ممالک کو, اگر وہ سنسیئر ہے پیس میں, افغان پیس میں, تو ریجنل ممالک کے آرمی کو کیوں وہاں اس وقت تک نہیں رکھتے تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہو جائے؟
بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا. جی آپ اگر جواب دیں اس کا.
جی دیکھیے, جو امریکہ ہے وہ جہاں تک امریکہ کے اپنے جو مفادات ہیں, کیونکہ قومیں جو ہوتی ہیں ان کے دوست پرماننٹ یا دشمن نہیں ہوتے, ان کے مفادات ہوتے ہیں. جب تک امریکہ کے مفادات جو ہیں اس میں ہیں کہ مفاد وہاں پر ہے کہ وہاں پر اپنی ہم پریزنس رکھیں, امریکہ رکھے, تو امریکہ وہاں پر رکھے گا. امریکہ نے بہت قربانیاں دی ہیں اور بہت پیسہ خرچ کیا ہے افغانستان میں, تو افغانستان سے وہ ویسے ہی اٹھ کر نہیں آئے گا. افغانستان میں جب تک امریکی مفادات جو ہیں ان کے سیکیور ہونے کے گارنٹیز نہیں دی گئیں وہ وہاں سے نہیں آئیں گے, اور اگر آ بھی گئے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ امریکہ کی پریزنس ہمیشہ رہے گی, کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کے بہت سے مفادات ہیں اس ایریے میں, تو امریکہ اس کو بالکل خالی میدان نہیں چھوڑے گا, یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں ماننا ہے. نمبر دو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں, جیسے چلیے ہم پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں, پاکستان ہمسایہ ملک ہے, ایران ہمسایہ ملک ہے, اگر ہم ایران اور پاکستان یا دوسرے ممالک اپنی افواج یا چیزوں یا اپنے جو لوگ ہیں ان کو لے کر جاتے ہیں تو اس سے چیزیں حل نہیں ہوتی, بلکہ اس سے چیزیں اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں اور پیچیدہ ہو جاتا ہے معاملہ, بلکہ خانہ جنگی جو ہے وہ بہت سویر ہو جائے گی, اور اس میں اور جو اور پاکستان خاص طور پہ اور ایران بھی اس وقت کسی بھی صورت میں افغانستان کی ڈیسٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں چاہتا, وہ نہیں چاہتا کہ اس پیچیدہ مسئلے کو اور زیادہ پیچیدہ کیا جائے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے جو ہمسایہ ممالک ہیں جس میں چائنا ہے, ترکمنستان ہے, تاجکستان ہے, ایران ہے اور پاکستان ہے, ان کو ڈائریکٹ دھچکا پہنچتا ہے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے امریکہ کی پریزنس جو ہے وہ وہاں پر اس وقت ضروری ہے اس سٹیبلٹی کے لیے. اگر امریکہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو ایک ویکیوم پیدا ہوگا, اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے بہت سے لوگ بیچ میں
بہت پیچیدہ ہو گئی ہے صورتحال. اور پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ تھے جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے بل اندرادے, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
منگل کے روز امریکہ کی 6 ریاستوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 صدارتی امیدوار ورمانٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز اور سابق نائب صدر جو بائیڈن کے درمیان نامزدگی حاصل کرنے کے لیے مقابلہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیک سلیون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے بائیڈن کے 10 مقابلے جیت جانے کے بعد سینڈرز کو سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ رپورٹ کی مزید تفصیل کے مطابق، جو بائیڈن نے ہفتے کے روز میزوری میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ گزشتہ ہفتے کی کامیابیوں کے باعث انہیں ایک مرتبہ پھر ڈیموکریٹک پارٹی میں نمایاں امیدوار کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ منگل کے روز میزوری، مشیگن، مسیسپی، نارتھ ڈیکوٹا، ریاست واشنگٹن اور آئیڈاہو میں ووٹنگ ہوگی۔ برنی سینڈرز نے ریاست الینوائے میں مہم چلائی، جہاں ڈیموکریٹ 17 مارچ کو ووٹ ڈالیں گے۔ بہت سے بڑے امیدوار مقابلے سے دستبردار ہو گئے ہیں اور انہوں نے بائیڈن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ان میں انڈیانا کے شہر ساؤتھ بینڈ کے سابق میئر پیٹ بوٹیجج، منیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبشر اور نیو یارک کے سابق میئر ارب پتی مائک بلومبرگ شامل ہیں۔ اتوار کو ایک اور سابق امیدوار کملا ہیرس نے ٹویٹر پر جو بائیڈن کی حمایت کا اعلان کیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بہت جوش کے ساتھ جو بائیڈن کے امریکہ کے صدر ہونے کی حمایت کرتی ہوں۔ اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے سینڈرز نے کہا کہ انہیں اس پر حیرت نہیں ہوئی۔
What was very clear from the media narrative and what the establishment wanted was to make sure that people coalesce
around Biden. ذرائع ابلاغ کے بیانیے سے جو ظاہر تھا اور ادارے جو چاہتے تھے وہ یہی کہ لوگ بائیڈن کے گرد جمع ہوں اور مجھے شکست ہو۔ بائیڈن کہتے ہیں کہ سینڈرز، جو خود کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتے ہیں، وہ اس انتہا پر ہیں کہ فتح کے لیے اتحاد نہیں بنا سکتے۔ بائیڈن کے الفاظ،
I promise you we're going to bring together Americans of every race, ethnicity, gender, economic station, Democrats, Republicans.
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ہم ہر نسل، ہر قوم، ہر صنف، اقتصادی میدان، ڈیموکریٹس، ریپبلکنز اور غیر جانبدار ہر طبقے کے امریکیوں کو یکجا کریں گے۔ سینڈرز کہتے ہیں کہ انہوں نے کارکنوں اور نوجوان ووٹروں میں جوش پیدا کیا ہے۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں انہوں نے کہا،
I think we're going to win this thing. We won in California, we won in Utah, we won in Colorado, we won in Vermont, we won 3 states popular votes before that. And I'm looking forward to the primary
here in Michigan. ہم کیلیفورنیا میں جیتے، ہم یوٹا میں جیتے، کولوراڈو میں جیتے، ورماؤنٹ میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے اس سے پہلے 3 ریاستوں میں عام لوگوں کے ووٹ حاصل کیے اور میں یہاں مشیگن میں پرائمری ووٹنگ کا منتظر ہوں، ریاست واشنگٹن میں اور دیگر ریاستوں میں بھی۔ شہری حقوق کے لیڈر جیسی جیکسن نے اتوار کو سینڈرز کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس سے سینڈرز کو افریقی امریکیوں کے ووٹ حاصل کرنے کی اپیل وسیع کرنے میں مدد ملے گی۔ افریقی امریکیوں کے ووٹ بہت اہمیت رکھتے ہیں اور بائیڈن ان کی کلیدی حمایت حاصل کر چکے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
اب
अब हम शामिल करेंगे आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में. हमारी फोन लाइंस खुली हैं. डायल कीजिए हमारा फ्री नंबर 0800-777-789. ये नंबर सिर्फ आपकी लैंडलाइन से मुफ्त है, मोबाइल फोन से नहीं. तो फिर कॉल कीजिए और बन जाइए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है.